بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ توبہ کی آیات 20-22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا، اور بزم دوستاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے۔ تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز ہو۔ دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، بے نیازی، عزت اور آرام و سکون۔ لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری، اتوار کو بھی صہیونی ہوائی حملے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ پارا چنار سے پشاور جانے والی دو گاڑیوں پر مسلح افراد کے حملے میں متعدد افراد جاں باق ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن کے بائیکاٹ کے اعلان کے باوجود عام انتخابات کے لیے ووٹنگ شیخ حسینہ واجد کے مسلسل چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ پر وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تل الزعتر اور دیل البلا پر شدید بمباری کی، جس میں دسیوں نہتے اور مظلوم فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت اپنے چوتھے ماہ میں داخل ہو چکی ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کی صبح غزہ کے مختلف علاقوں پر رہائشی مکانات پر بمباری کی، جس میں دسیوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے تل زیتر اور دیر البلا پر بھی شدید بمباری کی، جس میں کم سے کم 11 فلسطینی شہید ہوئے۔ گھروں پر بمباری کے نتیجے میں بعض لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی بھی خبر ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے رفا میں ایک عمارت پر شدید بمباری کی ہے، جس میں فلسطینی شہری پناہ لیے ہوئے تھے، اور اس بمباری میں بھی کم سے کم 7 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ غرب اردن کے شہر جنین میں صہیونی جارحیت اور لشکر کشی کے بعد فلسطینیوں نے بڑی صہیونیت مخالف کارروائی انجام دی ہے۔ جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپوں کے دوران اس شہر میں کئی شدید دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے شہر اریحا اور عین السلطان کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ اور جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ مشترکہ طور پر صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی فوج کو شدید جانی نقصان کے ساتھ شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ جنین کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنانے والے صہیونی فوجیوں پر فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے حملہ کیا ہے، جس میں صہیونی فوج کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ صہیونی فوج نے غرب اردن کے شہر طول کرم پر بھی حملہ کیا ہے، جہاں فلسطینیوں کی شدید استقامت کا سامنا کرنا پڑا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے ایک بار پھر شمالی غزہ میں صہیونی فوجیوں کے حملے جاری رہنے کے باوجود حماس کی طاقت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے اگرچہ اس سے قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے شمالی غزہ میں تحریک حماس کا انتظامی ڈھانچہ تباہ کر دیا ہے، لیکن حماس ایک بار پھر اس علاقے میں مزید مضبوط اور خطرناک بن کر ظاہر ہوئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی گروہوں نے منگل کی رات کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پر قبضے کا صہیونیوں کا منصوبہ فلسطینی قوم کی مزاحمت اور پائیداری کے سامنے شکست سے دوچار ہوگا۔ فلسطینی گروہوں کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض حکومت کی جانب سے سیویلین عنوانات کے تحت ایک سیاسی انتظامیہ کے قیام کے منصوبے ہماری قوم اور مزاحمت کے سامنے ناکام ہو جائیں گے۔ فلسطینی گروہ نے مزید کہا ہے کہ قابض حکومت کا مقصد غزہ میں ایک ایسی حکومت مسلط کرنا ہے جسے وہ سیویلین یا قبائلی انتظامیہ کہتے ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قعانی نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ کے نام ایک پیغام میں تاکید کی ہے کہ مزاحمتی قوتیں بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت کے ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قعانی نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے نام ایک پیغام میں تحریک حماس کے نائب سربراہ صالح العروری کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت تحریک مزاحمت کے رہنماؤں کا قتل کر کے غزہ اور غرب اردن میں تحریک استقامت کے مقابلے میں اپنی شکست و ناتوانی اور بے بسی کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قعانی نے کہا ہے کہ صالح العروری ایسی حالت میں شہید ہوئے کہ غرب اردن میں صہیونی دشمن کا عرصہ حیات بالکل تنگ ہو چکا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ مزاحمتی قوتیں بچوں کے قاتل غاصب صہیونی حکومت کے ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو جائیں گی۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے خلاف احتجاج کے طور پر فلسطینی حامی سینکڑوں لوگوں نے لندن پیلس، لیون، بلفاسٹ، ڈیون اور ڈیپوکا میں مظاہرے کر کے فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان اور غاصب صہیونی حکومت سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ لندن میں احتجاجی مظاہرین نے شہر کے مرکزی علاقے کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے برطانوی ایوان نمائندگان کے قریب واقع ویسٹ منسٹر پل پر دھرنا دیا اور اسرائیل کی جارحیت کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان اور غزہ کی جنگ فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اسی طرح برطانوی حکومت سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی اور اسرائیل کی حمایت بند کیے جانے اور لندن سے اسرائیل کے سفیر کو نکال باہر کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ان مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے فلسطین کو آزاد کرو، غاصبانہ قبضہ ختم کرو جیسے نعرے لگائے۔ بعض مظاہرین نے اسرائیل کے لیے برطانیہ اور امریکہ کی غیر مشروط اور بے تحاشا حمایت کے خلاف احتجاج کے طور پر برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر کی تصاویر سے بنے ماسک لگاتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو سرخ رنگ سے رنگ کر ہاتھ بلند کر کے اسرائیل کی حمایت کرنا بند کرو جیسے بھی نعرے لگائے۔ ہزاروں فرانسیسی شہریوں نے بھی پیرس میں اسی طرح کا مظاہرہ کر کے غزہ کے فلسطینی عوام کی حمایت اور ان سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ جمہوری آئرلینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے مختلف شہروں میں بھی لوگوں نے فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت میں مظاہرہ کیا اور جنگ غزہ بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے غزہ میں صحافیوں اور نامہ نگاروں کو نشانہ بنائے جانے پر کڑی تنقید اور مزاحمت کڑی تنقید کی اور مذمت بھی کی۔ ان مظاہرین نے بھی غزہ پر اسرائیل کی جارحیت بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ انڈونیشیا کے بھی ہزاروں لوگوں نے جنگ غزہ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو یمن کی بحریہ کو نشانہ بنانے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن کی بحریہ افواج کے شہدا کے خون نے دشمن امریکہ کے خلاف جنگ کا نیا محاذ کھول دیا ہے، کہا کہ اگر امریکہ نے یمنی فورسز کے قاتلوں کو یمن کے حوالے نہ کیا تو اسے اس جرم کا جواب ضرور ملے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صہیونی حکومت کے کام کرنے والے بحری جہاز ہرگز بورہ احمر کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن اسی وقت قائم ہوگا جب صہیونی حکومت اور اس کے حامی امریکی دہشت گرد غزہ میں اپنے جرائم بند کر دیں گے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج بورہ احمر کی محافظ ہے اور 4 کروڑ یمنی مجاہدین ان افواج کے حامی ہیں کہ جو جنگ کی آمادگی رکھتے ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ امن کا مدعی امریکہ آج بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کر کے اقوام عالم کے سامنے رسوا ہوا ہے اور یہ مسئلہ اس ملک کے لیے باعث ننگ و آر سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم سدہ بائی پاس پر نامعلوم مسلح افراد کی 2 گاڑیوں پر فائرنگ سے 5 افراد چانباک ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق مسلح افراد نے پارا چنار سے پشاور جانے والی ایک کار اور ایک فلائنگ کوچ کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سمیت 5 افراد موقع پر دم توڑ گئے جبکہ کئی افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک باپ بیٹی بھی شامل ہے۔ بعض خبروں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 8 بتائی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرم نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے ضلع کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصے قبل چلاس میں بھی مسافر بس پر فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ پچھلے 10 روز میں یہ 5واں واقعہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کیس میں ای سی پی نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے الزامات مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے استطاع کی ہے کہ تحریک انصاف کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی گئیں۔ ملاقات میں تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ جواب میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 4 صوبوں کے آئی جیز کو ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بنگلہ دیش میں اپوزیشن جماعتوں کے بائیکاٹ کے دوران عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ عام انتخابات کا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے باوجود آج بنگلہ دیش میں جنرل الیکشن کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ الیکشن سے پہلے بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، جن میں کم سے کم 5 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بی این پی اور اسی کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے بائیکاٹ کا اعلان کیے جانے سے موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مسلسل چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے حسین تقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ جناب غلام عباس حیدری صاحب کو، اسٹوڈیو موجود ہیں، سلامت کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی حیدری صاحب، غزہ پر وحشیانہ جارحیت چوتھے مہینے میں داخل ہو گئی اور غاصب حسین حکومت کے وحشیانہ حملے آج بھی جاری رہے، اور غزہ کے مختلف علاقوں میں رہائشی مکانات پر بمباری کی، جس میں کم سے کم 11 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ اسی طرح غاصب حسینی حکومت نے غرب اردن کے بھی بعض علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ ایسے حالات میں امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر نکلے ہیں، ان کے دورے کے اہداف و مقاصد کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، آج بھی تقریباً جو ہے یعنی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 113 فلسطینی شہید ہوئے ہیں غزہ پر جارحیت کے حوالے سے، اور تعداد جو ہے اب ہو گئی ہے 12,835، جبکہ 58,416 زخمی ہوئے ہیں۔ 70% سے زائد غزہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور یہ امریکی جو وزیر خارجہ جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، ان کے جو دورہ مشرق وسطیٰ ہے، وہ غزہ کی جنگ جب سے شروع ہوئی ہے یہ چوتھی مرتبہ وہ جو ہے مشرق وسطیٰ کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ترکیہ کے صدر رجب اردوغان سے ملاقات کی دی ہے، اور اس سے ملاقات میں جو اطلاعات عام تک موصول ہوئی ہیں، اس میں اردوغان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر جارحیت بند کرے اور جو محاصرہ ہے غزہ کا اسے ختم کر دے، اور امداد رسانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے۔ تو یہ تو رہی جب وہ ترکی پہنچے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ظاہری مقصد ہے اینٹونی بلنکن کا، وہ ہے اس تاثر کو ختم کرنا، کیونکہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ یہ رائے عامہ کو یہ بتا سکے کہ ہم غزہ جنگ کو جاری رکھنے کے حق میں نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے امریکی حکام کا کہ ہم جنگ کے دائرے کو پھیلانے کے بھی مخالف ہیں، یعنی حتیٰ انہوں نے تو واضح طور پر حزب اللہ کا نام بھی لیا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسرائیلی حکام سے کہا ہے کہ کسی طور پر بھی جو ہے اس جنگ میں اس حزب اللہ کو آپ شامل نہ کریں، یعنی اگر آپ نے حزب اللہ کے خلاف کاروائی کی تو جنگ کا دائرہ جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہو جائے گا۔ اور حسین اختر، امریکی حکام اور اس طرح صہیونی حکام کو بھی حزب اللہ سے خوف ہے، ان کو معلوم ہے کہ 33 روزہ جنگ میں کس طریقے سے انہیں شکست ہوئی، حزب اللہ نے جو ہے کس طریقے سے انہیں شکست دی۔ دوسری جانب امریکی جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں انہیں بہت جلدی اس کا خیال آیا کہ کسی کے حق میں نہیں ہے، حالانکہ امریکہ جو ہے وہ جارحیت کرنے کے حوالے سے، ہتھیار فراہم کرنے کے حوالے سے مشہور ہے، معروف ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یوکرین کو کس طریقے سے وہ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے اسرائیل کی پشت پناہی جو ہے امریکہ کر رہا ہے۔ اگر امریکی پشت پناہی نہ ہو تو اسرائیل آپ یقین کریں کہ شاید 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بالکل ملیامیٹ ہو جائے۔ تو اسی کے علاوہ جو ہے حماس کے جو رہنما ہیں اسماعیل ہانیہ، انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کے مشرق وسطیٰ کے دورے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو بلنکن ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی وہ غزہ پر جارحیت جو اسرائیل کر رہا ہے اس پر توجہ رکھے اور جارحیت کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ اقدامات کریں، نہ کہ وہ جو ہے وہ ہتھیار فراہم کریں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ اپنے مقصد میں، اپنے بیان میں صادق ہے تو اسے چاہیے کہ اسرائیل کو ہتھیار نہ دے۔ تو یہ صورتحال ہے اس کے بلنکن کے دورے کے حوالے سے۔ جہاں تک بات ہے استقامتی محاذ کی، تو محاذ ہے اس کے حوالے سے یہ بھی میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ 90 دن سے زائد جو ہے وہ جارحیت جاری ہے غزہ پر۔ تو استقامتی محاذ بھی جو ہے وہ مختلف میدانوں پر جو ہے وہ شدید حملے جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اب تک خود اسرائیلی میڈیا کا، اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے کہ 2336 جو ہے وہ اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور 510 جو ہے وہ اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ آزاد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار صحیح نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں اور اسے جو زخمی ہوئے ہیں اس کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ اسرائیل بتا رہا ہے، یعنی یہ صحیح تعداد نہیں ہے۔ اسرائیل کو جو ہے اس جنگ میں اب تک بہت بڑی شکست کا سامنا ہوا ہے اور اسرائیل کے فوجی جو ہے بڑے پیمانے پر ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ جی
بہت بہت شکریہ حیدی صاحب، اس سیاسی گفتگو کے لیے ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے۔ بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے، چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بائے فارسی۔
جی ہاں، الف بائے فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی یہ میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی رحل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونس کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ مالیگاؤں پاور لوم اسٹڈی گروپ کے تعلق سے مجلس اور سماجوادی مد مقابل۔ دھولیا فساد کو 11 سال ہو گئے مگر متاثرین اب بھی انصاف سے محروم۔ پرکاش امبیڈکر کا متنازع بیان، الیکشن افسران کی پٹائی کی جائے۔ ونچت بہوجن اگھاڑی کے سربراہ ضمنی انتخابات نہ کروائے جانے سے ناراض، کمیشن پر منمانی کرنے کا الزام۔ شرپسندوں کے دباؤ میں مدرسے کا انہدام، زیر تعلیم بچوں کو رات رات دیگر مدرسے منتقل کیا گیا، علاقے کی انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، میڈیا تک کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کانگریس نیا یاترا کے لیے پرعزم، لوگو جاری کیا۔ کانگریس صدر کھڑگے کی پریس کانفرنس، انڈیا اتحاد کے کنوینر اور سیٹوں کی تقسیم پر جلد فیصلے کی یقین دہانی، تفتیشی ایجنسیوں کے غلط استعمال پر مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی۔ مغربی بنگال میں لگاتار دوسرے دن ای ڈی کی ٹیم پر حملہ، شنکر آدھیا کے حامیوں نے ای ڈی افسران کو گھیر لیا، گاڑی پر کیا پتھراؤ۔ بھوپال گرلز ہاسٹل سے 26 لڑکیاں گمشدہ، تبدیلی مذہب کا شبہ۔ بھوپال کے گرلز ہاسٹل سے 26 لڑکیوں کی گمشدگی کا کیس درج کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ ہاسٹل غیر قانونی طور پر چلایا جا رہا تھا۔ مدھیہ پردیش کی سابق وزیر اعلی اشوک چوہان نے اپنے ایکس پوسٹ پر اس معاملے کو سنگین قرار دیتے ہوئے ریاستی حکومت سے تفتیش کی اپیل کی ہے۔ ہاسٹل پر ہندو اور مسلم لڑکیوں کو عیسائی رسومات کی پیروی کرنے پر مجبور کرنے کا بھی الزام ہے۔ سپریم کورٹ بلقیس بانو کیس کا فیصلہ 8 جنوری کو سنائے گا۔ سن 2002 کے گجرات فسادات میں بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری، ان کے کنبے کے افراد قتل سے متعلق کیس میں 11 قصورواروں کو دی گئی معافی کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سپریم کورٹ پیر کو اپنا فیصلہ سنائے گا۔ وارانسی عدالت 24 جنوری کو گیان واپی سائنسی سروے رپورٹ پر فیصلہ سنائے گی۔ سرکاری پروگرام کے دوران بی جے پی رکن اسمبلی نے پولیس اہلکار کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ اپوزیشن کو خاموش کرنے کے لیے ای ڈی بی جے پی کا سیاسی ہتھیار بن گئی ہے اے اے پی۔ الاسکا میں طیارہ حادثہ کے بعد الرٹ ہوا، ڈی جی سی اے ایئر لائنز کو دی اہم ہدایت۔ کووڈ میں ملیریا کی دوا ہائیڈروکسی کلورینکن نے لی 17,000 لوگوں کی جان، ریسرچ میں بڑا انکشاف۔ مسلمان 20 سے 26 جنوری تک گھر میں ہی رہیں، ایودھیا میں رام مندر افتتاح سے قبل بدر الدین اجمل کا مشورہ۔ ملک کے مفاد میں مذہبی مقامات قانون 1991 کو سختی سے نافذ کیا جائے، جمعیت علماء ہند کا مطالبہ۔ تیجسوی یادو کے مندر والے بیان سے گریراج سنگھ مشتعل، حج ہاؤس کو اسپتال بنانے کا مطالبہ۔ مغربی یو پی گنے کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے سے کسانوں میں غم و غصہ، کڑاکے کی سردی میں احتجاج۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیاں۔ عام انتخابات سے عین قبل بنگلہ دیش میں بھڑک اٹھا تشدد، کئی اسکول اور پولنگ بوتھ نظر آتش، ریل میں آتشی سے 4 افراد جاں بحق۔ اسرائیل کی غزہ کے رہائشی علاقوں میں بمباری، مزید 162 فلسطینی شہید۔ اسرو نے رقم کی تاریخ، آدتیہ ایل فرسٹ اپنے ہدف تک پہنچا۔ ملکی مفاد میں مذہبی مقامات قانون 1991 کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ حج 2024 کے حوالے سے ہندوستان اور سعودی عرب کے مابین اہم معاہدہ آج۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ ایکسپریس۔ کورم میں گاڑی پر فائرنگ سے سیکورٹی اہلکاروں اور خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق۔ لاپتہ افراد کیس، سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے کسی کو لاپتہ نہ کرنے کی یقین دہانی مانگ لی۔ پی ٹی آئی کی سنم جاوید اور حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ حکومت کا 12 جنوری سے آئی فون قسطوں پر دینے کا فیصلہ۔ سولر پینلز کی قیمت میں 50% سے زائد کمی ریکارڈ۔ سولر پینل سستے ہونے کا ایک اور سبب، ان میں استعمال ہونے والا میٹیریل بھی ہے، معاشی ماہرین۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخیاں۔ سڈنی ٹیسٹ، رضوان کی خاتون سے ہاتھ نہ ملانے کی ویڈیو وائرل۔ غزہ میں حماس کی کاروائی، اسرائیلی فوج کے لیفٹیننٹ کرنل روئی پوچائی یوسف ہلاک، تھائی لینڈ کا غیر ملکی سیاحوں کے لیے ویزا فری انٹری کا اعلان، ملک میں 14 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، توہین عدالت کیس، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ اور سامعین، اب آئیے روزنامہ جنگ کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے عالمی امن کا دشمن کون۔ کالم نگار خلیل احمد نینی تال والا لکھتے ہیں، غزہ میں قابض سینی فوج کی وحشیانہ کاروائیاں جاری، اب تک وہاں اسرائیلی ظلم و تشدد کے نتیجے میں فلسطینی شہدا کی تعداد 23,000 کے لگ بھگ جا پہنچی ہے، جبکہ 57 اسلامی ممالک کے حکمران کروڑوں مسلمانوں سمیت اقوام عالم تجاویز اور منصوبوں سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، جنہیں طاقت کے نشے میں چور اسرائیلی حکام نہ صرف ماننے سے انکاری ہیں بلکہ اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرنے پر بھی بزد ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل کو کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، اسے حماس کی جانب سے جتنا عسکری نقصان پہنچا اور ہو رہا ہے وہ اس کی ہی نہیں، ہر کسی کی سوچ سے زیادہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور ہوائی فورس نہ ہوتے ہوئے بھی حماس مجاہدین نے اسرائیل کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، اگرچہ نقصان کا گراف مظلوم فلسطینیوں کی جانب بلند ہے، لیکن ان کے حوصلوں اور جذبہ جہاد کا اسرائیل کے پاس کوئی توڑ نہیں۔ ادھر عالمی سطح پر نسل پرستی کے خلاف تاریخی جدوجہد کے حامل ملک جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے سوشل میڈیا ذرائع پر جاری ایک بیان میں بتایا ہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر اقوام متحدہ کی نسل کشی کنونشن کے خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی ہیں، اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینیوں کو جان بوجھ کر قتل کر رہی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اسرائیلی سفارتکار نے جنوبی لبنان سے اسرائیل پر مزید حملوں کی صورت میں حزب اللہ کے خلاف مکمل جنگ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ صفاق اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ یرغمال اسرائیلیوں کی واپسی اور حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ نتنیاہو نے اشارہ دیا ہے کہ غزہ جنگ مزید کئی ماہ تک جاری رہے گی، ہم آہستہ آہستہ حماس کی صلاحیت اور اس کے رہنماؤں کو ختم کر دیں گے۔ مصر نے بھی غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے ایک نئے فریم ورک کی تجویز پیش کی ہے۔ مصری حکام کے مطابق یہ امن منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل، جس کا اختتام جنگ بندی پر ہونا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اس منصوبے کے ضمن حماس کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد مصر کے دورے پر بھی پہنچا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین نے نتنیاہو سے مستعفی ہونے اور حماس کی قید میں موجود اسرائیلی فوجیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا عالم اسلام متحد ہوگا؟ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے منارہ نور۔
منارہ نور، سامعین پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسلمانوں کے درمیان وصیت ناموں کی تاریخ کا جائزہ لیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے وصیت نامہ تحریر کیا، جس میں آپ نے ایرانی قوم کو اخلاقی، دینی اور سیاسی امور کی وصیت کی تاکہ آپ کے ارتحال کے بعد ان کے لیے مشعل راہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے میں اسلام میں قرآن و سنت کے مقام و منزلت کی جانب اشارہ کیا اور ان کے ساتھ جو پیش آیا اسے بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن کریم کو ظالم و جابر حکومتوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کی تلاوت قبرستانوں میں اور مردوں کی مغفرت تک محدود ہو گئی۔ آپ نے اپنے اس سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن و سنت کی جانب ایرانی قوم کی بازگشت کو باعث فخر قرار دیا۔ ہم آج کے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی انقلاب سے پہلے قرآن کریم کا مقام بہت گھٹا دیا گیا تھا اور اس کی تلاوت قبرستانوں اور مردوں کی مغفرت کے لیے محدود کر دی گئی تھی، لیکن اسلامی انقلاب کی بدولت قرآن کریم کو اس کا اصل مقام ملا، یعنی انسانیت کی ہدایت کا مقام۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اسلام و قرآن کی پابندی کرنے والی قوم کو فخر ہے کہ وہ ایک ایسے مذہب کی پیرو ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی جانب دعوت دینے والے قرآنی حقائق کو قبرستانوں سے نجات دلانا چاہتا ہے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں اور دل پر پڑی ہوئی زنجیروں سے، نیز تباہی و بربادی اور طاغوتوں کی غلامی سے نجات دلانے والے عظیم ترین نجات دہندہ یعنی قرآن کریم کو نجات دینا چاہتا ہے۔ آپ کے نزدیک ملت ایران کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی اور نہج البلاغہ کی پیروی کا فخر حاصل ہے کہ جو قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ اور انسانیت کی نجات کی عظیم ترین کتاب ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کے بانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہر طرح کی قید سے آزاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کو ہر طرح کی زنجیروں اور غلامی سے نجات دلانے پر مامور تھے۔ ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے معصوم امام کی کتاب ہے جو کہ قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ، انسانیت کی آزادی کی سب سے نمایاں کتاب ہے جس کے معنوی اور حکومتی احکامات عظیم ترین راہ نجات ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ، مناجات شابانیہ اور دعائے عرفہ جیسی دعائیں انسانیت کو پیش کرنے والے پیشواؤں اور آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ملت ایران کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ آپ علوم کو شگافتہ کرنے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور فقہ اسلامی کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی علمی ہستیوں کو ایرانی قوم کے لیے افتخار کا باعث قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ آئمہ معصوم علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ اور ہمارے اعمال کے ناظر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ زندگی عطا کرنے والی دعائیں کہ جنہیں قرآن سائد کہا جاتا ہے ہمارے آئمہ طاہرین سے تعلق رکھتی ہیں۔ مناجات شابانیہ، حسین ابن علی کی دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے زہرائے مرضیہ پر الہام ہونے والی کتاب صحیفہ فاطمیہ کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ باقر العلوم کے جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے سوا کسی کو بھی اس کے مقام کا ادراک نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے ہم میں سے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو کہ ایک بحر بے کراں ہے آپ کے آثار میں سے ہے۔ تمام آئمہ معصومین علیہ السلام پر فخر ہے اور ہم ان کے پیروی کے پابند ہیں۔ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے قرآن کریم کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی اور اسی راستے میں شہید ہوئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ ملک کے دفاع اور دشمن کی جانب سے مسلط کردہ محرومیوں سے نجات کے لیے ایرانی قوم کے مختلف طبقات کی کوششوں کو راہ خدا میں فداکاری اور ایثار کا مصداق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ خواتین، بوڑھی خواتین، چھوٹی بڑی سبھی لڑکیاں ثقافتی، اقتصادی اور فوجی میدانوں میں حاضر ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے بھی بہتر طور پر اسلام اور قرآن کریم کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور انہوں نے بڑی شجاعت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان محرومیوں سے نجات حاصل کر لی ہے جو دشمنوں کی سازشوں یا اپنوں کی اسلامی احکام اور قرآن سے عدم واقفیت کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی تھیں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم کا ایک قابل فخر کارنامہ ان دشمنوں کے مقابلے کو قرار دیا جو خداوند اور قرآن کے ساتھ دشمنی میں مشہور ہیں، اور اپنی اس دشمنی کے سلسلے میں کسی بھی ظلم و ستم سے دریغ نہیں کرتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ، اسرائیل اور صدام حسین کو جرم اور ظلم و ستم نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اہم مصادیق قرار دیا۔ آپ ایرانی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی کو ایران کے مظلوم عوام کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم بلکہ مسلمان اقوام اور دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان کے دشمن کے جو خدا تعالی، قرآن کریم اور اسلام عزیز کے دشمن ہیں، ایسے درندے ہیں جو اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی ظلم سے دریغ نہیں کرتے ہیں اور جاہ و منصب نیز پست مقاصد کے حصول کے لیے دوست اور دشمن میں بھی کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں امریکہ سر فہرست ہے کہ جو ایک ریاستی دہشت گرد ہے جس نے ساری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، اور اس کے اتحادی صہیونی ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کو بیان یا تحریر کرتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور عظیم تر اسرائیل کا خیال انہیں ہر ظلم پر اکساتا ہے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام ہے، جسے دوست اور دشمن سبھی ایک مجرم، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا جانتے ہیں۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے کے آخری حصے میں دنیا بھر کے مظلوم اقوام، خصوصاً ملت ایران کو صراط مستقیم پر چلنے کی وصیت کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ خدا اور ملت کے دشمنوں کی مخاصمت کی بنا پر اپنے صحیح راستے سے الگ نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم اور شریف اقوام اور عزیز ایرانی قوم کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس سیدھے راستے سے کہ جو نہ تو مشرقی ملحد سے وابستہ ہے اور نہ ہی مغربی ظالم سے، بلکہ جو راستہ خدا نے ان کے نصیب میں کیا ہے اسی پر ثابت قدمی اور فرض شناسی کے ساتھ چلتے رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس نعمت کے شکر سے غافل نہ ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام مینار نور کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستہ، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستہ۔
بزمِ دوستاں، سامعین آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزمِ دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال بہن شائستہ درانی، یہ جو ہمارے کلمات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، کبھی کوئی ہمارا سامع یہ سمجھے کہ شاید یہ تو تکراری کلمات ہیں، یہ تو وہی کلمات ہیں جو گزشتہ پروگرام میں بھی ادا کیے گئے، تو میرا نقطہ نظر اس حوالے سے تھوڑا سا مختلف یوں ہے کہ جب ہم خیر اور برکت کی بات کرتے ہیں، اگر اس کے اندر لفظ تکرار بھی ہو جائیں، تو خداوند متعال ہماری آواز کو سنتا ہے، پسند کرتا ہے، اور یہ تکرار ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں معتبر اور بزرگوار بناتی ہے، یعنی کہ ہمارے درجات میں اضافہ کرتی ہے۔ لہٰذا مثلا خود آپ دیکھیے کہ نماز جو ہم پانچ وقت پڑھتے ہیں، اس میں کتنے کلمات جو ہیں وہ تکراری ہیں، کتنی زیادہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک یکسوئی جو ہے پائی جاتی ہے، لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارے قلب جو ہیں متوجہ ہوں ذات الہی کے ساتھ، اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش و تمنا یہ ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، ترقی و پیش رفت ہو، ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئے، آسائش آئے، اور ان کے مطلب خاندانوں کے اندر جو ہے امن و سکون و چین ہو، یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم کو مسلسل جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یقینی طور پر آپ کے بھی علم میں ہے اور ہمارے بھی علم میں ہے کہ فلسطینیوں نے ہمارے دلوں کو دکھا رکھا ہے۔
جی تقوی بھائی، اب تقریباً 2 مہینوں سے بھی زیادہ عرصے سے فلسطین کے حوالے سے بزم دوستہ میں گفتگو کر رہے ہیں ہم لوگ، اور کرنی بھی چاہیے، اور اس میں اہم کردار ہمارے سامعین کا ہے کہ جنہوں نے مسلسل فلسطین کے بارے میں اپنی تحریر اور آڈیو پیغامات ارسال کیے ہیں۔ آج فلسطین جس حال میں ہے، ہم سب کے دل دکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کی نصرت فرمائے، آمین۔
جی ہاں، آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، 2 مہینے سے بھی زیادہ، تقریباً 3 مہینے کے نزدیک جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور سامعین نے جس جذبے، جس حوصلے، جس امنگ کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، یہ قابل قدر ہے، اور ہم اسے جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ خطوط و پیغامات جو ہے مسلسل موصول ہوتے رہیں گے، لیکن ان خطوط و پیغامات اور آڈیو پیغامات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے جو عوام ہیں ان کی فکروں کا مرکز جو ہے وہ فلسطین بنا ہوا ہے، غزہ بنا ہوا ہے، اور وہ غزہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہاں کے عوام کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو تباہی اور بربادی کے وہاں پر آثار نمودار ہوئے ہیں، اس سے دل رنجیدہ ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جو بچے ہیں جس طریقے سے بلک رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی جو ہے وہ آرام و سکون کی زندگی جو ہے، ویسے آرام و سکون تو ان کی زندگیوں
پہلے
میں
بھی نہیں تھا ویسے تقریباً، لیکن بہرحال لیکن یہ کہ ایک زندگی چل رہی تھی
اور ایک اپنے کنبوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے آشیانے جو ہے وہ اجاڑ دیے گئے، ان کے گھر جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے، ان کے گلستانوں پر جو ہے وہ آتش باران کی جا رہی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے پورے دنیا کے عوام کو فلسطین کے تعلق سے متوجہ کیا ہے، اور یہ امر ایک عالمی سطح پر جو ہے ایک بہت بڑے جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں تبدیل ہو چکا ہے، سرگرمی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور ہر کوئی اپنے لحاظ سے فلسطین کے تعلق سے اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے خیال سے بہت سے ایسے سامعین ہیں کہ جنہوں نے مہینوں سے خط نہیں لکھا لیکن انہوں نے قلم اٹھایا اور فلسطین کے حوالے سے، اب چونکہ مسلسل پروگرام بزم دوستاں کے فلسطین کے تعلق سے جا رہے ہیں تو اس میں سامعین آئے ہیں اور آ کر اپنے اظہار خیال
کیا ہے۔ انہیں میں سے ایک خط میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، جو کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر خیرپور سے غلام نواز پنور صاحب نے یہ بھیجا ہے خط، اور لکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں کے بزم دوستاں پروگراموں میں آپ دونوں میزبان نہایت ہی بہترین انداز میں غاصب اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو منعکس کر رہے ہیں، جو قابل تعریف ہے، اور سامعین دوستوں کی جانب سے غزہ اور فلسطین کے حوالے سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ بھی بہت اچھا لگا۔ ویسے میں ریڈیو تہران سے معذرت خواہ ہوں کہ کافی برسوں بعد تحریر ارسال کر رہا ہوں۔ رابطہ نہ کرنے کی ایک اہم وجہ ذاتی مصروفیات تھیں جو ابھی بھی جاری ہیں، لیکن ریڈیو تہران کے پروگرام چونکہ مسلسل سنتا ہوں تو ان ڈھائی مہینوں میں آپ نے ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا ہے، اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم حق کو سچ کا ساتھ دینے کے قابل بنے۔ ریڈیو تہران کی خبریں اور دیگر سیاسی و دینی و اخلاقی پروگرام ہمیشہ کی طرح نہایت ہی اچھے جا رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ آمین۔
جی جناب غلام نواز پنور صاحب، خیرپور سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور جس نقطے کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ بزم دوستاں میں، لہٰذا میں یہاں پر اس چیز کو بھی اپنے سامعین کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک سامع ہمیں خط لکھتا ہے اور فلسطین کے تعلق سے لکھتا ہے تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ لایا جائے۔ شاید ہمارے پروگرام بزم دوستاں میں ایک یکسوئی فلسطین کے حوالے سے پائی جا رہی ہو تو سامعین اس کو قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ہم اس کو زور زبردستی جو ہے وہ فلسطین کے تعلق سے پیش کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ
یہ سامعین ہیں کہ جن کے خطوط اور پیغامات ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتے ہیں کہ ہم اس اپنے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ فلسطینی ہی ہو اور انہی کے نام سے ہو۔
جی ہاں بالکل، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو روزانہ کے پیغامات ہیں جو سامعین بھیجتے ہیں ریڈیو تہران کے لیے وہ اس سے ہٹ کر ہیں، یعنی کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ کوئی پوسٹ جو ہے نا وہ آ گئی ہو، اور چونکہ اس وقت تو سوشل میڈیا پہ مسلسل جو ہے وہ ذکر فلسطین کے عوام کا ہو رہا ہے تو کسی نہ کسی انداز سے جو کوئی سوچ رہا ہے اس المیہ کو وہ اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پر یہ سامعین ہیں کہ جو ہمیں بلوا رہے ہیں، یہ سامعین ہیں جو ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں، یہ سامعین ہیں کہ جو اپنے خطوط کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی ان کے ہم آواز ہو کر فلسطین کے تعلق سے آواز اٹھائیں اور ان کے دکھوں کا کچھ مداوع جو ہے وہ کر سکیں۔ یہاں پر اکثر سامعین اپنے خط میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، فقط و فقط جو ہے وہ زبان سے ہم اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں، تو یہ جذبہ خود اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کے ضمیر جاگے ہیں اور وہ جاگتے رہنا چاہیے، اور حق کو سچ کے میدان کے اندر حق کا ساتھ دینا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جناب غلام نواز پنور صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر ایک عرصے تک وہ جو ہے رابطہ قائم نہیں کر سکے تھے، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ
مسلسل فلسطین کے حوالے سے اظہار یکجہتی کا سن کر ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو فلسطین کے تعلق سے شروع ہوا ہو، اب ہر مہینے یا دو مہینے میں ایک مرتبہ حتمی طور پر آپ جو ہے اپنی تحریر ہمارے لیے روانہ کیجیے گا، ہمیں آپ کی تحریر کا انتظار رہے گا۔
اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مرکز سری نگر سے شبیر بھٹ صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات موبائل ایپ کے ذریعے پابندی کے ساتھ سنتا ہوں، لیکن شام کی نشریات پر میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے کیونکہ ان اوقات میں میرے پاس وقت ہوتا ہے۔ آج کل آپ کی خبروں اور سیاسی گفتگو کا محور فلسطین اور غزہ میں رونما ہونے والے المناک واقعات ہوتے ہیں۔ فلسطین میں غاصب اسرائیل کی بربریت نے ہر دل کو رنجیدہ کیا ہے۔ غاصب اسرائیل کی مخالفت میں دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عالمی رائے عامہ فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو مناظر یورپی ملکوں سے آ رہے ہیں اس نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ برطانیہ ہو یا فرانس، جرمنی ہو یا آئی لینڈ یا دیگر یورپی و مغربی ممالک، حتیٰ امریکہ کی سبھی ریاستوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ظالم اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خاک و خون میں غلطاں کر دیے گئے ہیں، ہسپتال تباہ کیے جا رہے ہیں، طبی عملہ اسرائیلی بمباری سے محفوظ نہیں۔ یہ غیر مساوی جنگ ہے جس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی۔ ریڈیو تہران نے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین خبریں اور تجزیے پیش کیے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی روزانہ کی بنیاد پر فلسطین اور غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، سب انسانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ میرے ان کلمات کو قبول فرمائیں، یہ دل کی آواز ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ تمام سامعین نے فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خطوط لکھے اور پیغامات ارسال کیے۔ اس سلسلے کو جاری و ساری رہنا چاہیے، یہ عبادت ہے۔ ہم عملی طور پر تو شاید ہی کچھ کر سکیں، لیکن ساتھ ہی اگر کوئی فلسطینی عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتا ہے اور مواقع فراہم ہوں تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔
جی جناب شبیر بھٹ صاحب، بہت شکریہ۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مرکز سری نگر سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے۔ ویسے میں بٹ اور
جی بٹ ہم نے سنا ہے، میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی میں اس کو بھٹ پڑھوں یا بٹ،
جی جی،
لیکن پھر یاد آیا وہاں پر ایک پریس ٹی وی کی ہماری ایک وہ ہے رپورٹر،
جی
وہ بھی شائنہ بھٹ کہا کرتی تھی اپنے نام کے آخر میں، تو میں ہمیشہ سوچتی تھی وہ بٹ ہے یا بھٹ۔
جی بالکل، آپ نے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور جب یہ مثلاً واٹس ایپ کے ذریعے سے تحریر ملی تو میں نے بھی اپنے دوستوں سے پوچھا یہ بٹ ہے یا بھٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کے زیر انتظام جو ہے وہاں پر بٹ فیملی جو ہے نا وہ ہے،
بٹ ہے، کیونکہ ہماری خود جو کزنز ہیں میرے رشتہ دار قریبی وہ بٹ کہلاتے ہیں، لیکن بھٹ نہیں۔
جی ہاں جی،
اب مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے،
لیکن بہرحال شبیر بھٹ صاحب نے یہ ہمیں جو ہے وہ خط ارسال کیا، بہت خوشی ہوئی کہ ان کا یہ خط ہمیں موصول ہوا۔ اور پورے خط کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ ہے کہ جناب شبیر بھٹ صاحب نے بھی فلسطین کے تعلق سے، فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اور دنیا بھر میں جو ایکٹیویٹی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کا ذکر اپنے اس خط کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ نظر رکھے ہوئے ہیں خبروں پر۔ کیونکہ اس وقت کوئی دن ایسا نہیں جا رہا، بلکہ میں کل یا دو چار دن پہلے جو ہے وہ ایک خبر دیکھ رہا تھا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ برطانیہ میں تقریباً 12-13 ہفتوں سے مسلسل جو ہے تھنیچر کی رات کو جو ہے وہ مظاہرے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ان مظاہروں میں عوام کی شرکت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ حزب اختلاف کی جو جماعت ہے وہاں پر، لیبر پارٹی کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے لوگوں نے فٹ بال ورلڈ کپ کو دیکھا تھا
یہ
بڑا انہوں نے اہم نقطہ بیان کیا ہے, کہا کہ جتنے عرصے یہ فٹ بال ورلڈ کپ چلتا رہا, جتنے لوگوں نے اس ورلڈ کپ کے میچز دیکھے ہیں, کہا کہ اس سے کہیں زیادہ عوام جو ہے وہ فلسطین کی حمایت میں جو ہے وہ میدان میں آئی ہے, اور انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے. بہرحال ہر طرف جو ہے وہ عوام کا رش اور روڈوں پر اس حوالے سے پروٹیسٹ اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل اپنی تمام تر بربریت کے باوجود بھی ناکام رہا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جو آزاد منش انسان ہیں ان کے دل فلسطینیوں کے لیے دھڑکتے ہیں, اور اس ظلم و بربریت کے خلاف ان کی آواز اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے شکست اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے, اور ہمیشہ کی طرح جو ہے اس کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا, اور اس میدان میں بھی یقینی طور پر شکست اس کی. جناب شبیر بھٹ صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا اچھا خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مرکز سری نگر کا بھی ذکر کیا کہ وہاں کے عوام بھی فلسطین کے تعلق سے بیدار ہیں, اور سلسلہ احتجاج کا وہاں پر بھی ہو رہا ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش, ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
چلتے ہیں اگلے خط کی جانب, جو کہ بھیجا ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے سہیل قریشی صاحب نے. لکھتے ہیں, ویسے میں ریڈیو سننے کا اب زیادہ عادی نہیں رہا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ جب ریڈیو کے سوا معلومات کی فراہمی کا کوئی وسیلہ نہیں تھا, اس لیے ریڈیو ہی سنا جاتا تھا. لیکن اب بے شمار ذرائع موجود ہیں جو دستیاب بھی ہیں, لیکن ریڈیو جیسا کوئی نہیں ہے. ریڈیو تہران سے پرانی وابستگی ہے, اور ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کا میں عاشق رہا ہوں. نور ایمانی کے لیے صبح کی نشریات سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ کے سارے پروگرام مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں. شاید اس کی وجہ میرا ذوق ہے جس کی میں تلاش میں رہتا ہوں. پروگرام بزم دوستاں میں سامعین کے خطوط اور لسنرز کلبز کی سرگرمیوں سے آگاہی ملتی ہے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی ریڈیو سننے والے دوستوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. پیشے کے اعتبار سے میرا تعلق کورٹ کچہری سے ہے, اور ایک عرصہ اوتھ کمشنر رہا ہوں جہاں لوگ اپنی عرضیاں لکھوانے آتے ہیں. میں ایل ایل بی بھی ہوں, لیکن وکالت کو پیشے کے طور پر استعمال نہیں کیا. پچھلے دنوں پروگرام بزم دوستاں سننے کے مواقع ملے, جس میں فلسطین اور غزہ کے حوالے سے سامعین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا جو قابل ستائش ہے. یہ ہمارا دینی اور ایمانی فریضہ ہے, اور اس سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی ایما پر ہو رہا ہے, کیونکہ یہ امریکہ ہی ہے جو غاصب اسرائیل کی ہر لحاظ سے مدد کر رہا ہے. پاکستان کے اخبارات میں بھی فلسطین اور غزہ کے موضوعات پر روزانہ کی بنیاد پر لکھا جا رہا ہے, اور پاکستان کے باشعور عوام فلسطینی عوام کے نصب العین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس امر سے انہیں کوئی پیچھے نہیں دھکیل سکتا. ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہم جیسے سامعین کے آواز کو دنیا کے گوشہ و کنار تک پہنچانے کے لیے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا ہے.
جی جناب سہیل قریشی صاحب, کراچی سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا. ویسے کچھ ہمارے سامعین ہیں جو ماشاء اللہ, مثلاً ہمیں ایک طریقے سے اچھا لگتا ہے کہ جب وہ اپنے متعلق بھی کچھ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں کس پیشے سے وابستہ ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. مثلاً کوئی ٹیچر ہے, وہ کہتا ہے میں ٹیچر ہوں, کوئی کہتا ہے کہ مثلاً میں وکیل ہوں, کوئی کہتا ہے میں مثلاً فلاں جگہ کام کرتا ہوں. ایسے بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے سامعین جو ہیں وہ مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں, اس کا بھی ذکر جو ہے وہ کر دیتے ہیں. جبکہ ہمارے سندھ کے ایک سامع ہیں جناب سولنگی صاحب, وہ زمینداری کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں. تو جناب سہیل قریشی صاحب نے جو ہے وہ لکھا کہ کورٹ کچہری سے آپ کا تعلق ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ اوت کمشنر جو ہے ہیں, یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آ کے نہیں فارم وغیرہ ملتے ہیں, ایفیڈیوٹ ملتے ہیں, عرض لکھے جاتے, جاتے ہیں وہاں پر, جیسے ہائی کورٹ سیول کورٹ وہاں پر چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا باکس بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر یہ خدمات جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا, اور وقت نکال کر آپ نے ہمارے لیے یہ پیاری سی تحریر جو ہے وہ ارسال فرمائی, اور فلسطینی عوام کے لیے اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار کیا. آپ کا خط پڑھ کر اپنائیت کا احساس ہوا, اور ایسا لگا جیسے واقعا جو فلسطین کے لیے ہمدردی رکھنے کا حق ہے وہ آپ نے اپنے اس خط کے اندر جو ہے وہ ادا کیا ہے. اور ریڈیو تہران سے جو آپ کا خاص لگاؤ ہے اور جس وجہ سے آپ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں وہ بھی قابل قدر ہے, اور ہماری صبح کی نشریات آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے اکثر سامعین جو ہے وہ اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں خط لکھتے ہیں کہ جو اس کے اندر ایک نورانیت پائی جاتی ہے, تلاوت, نعت, اس کے علاوہ احادیث پر مبنی پروگرام جو دلوں کو جو ہے وہ منور کرتا ہے. بہرحال یہ سامعین کا ایک اپنا سلیقہ اور ذوق ہے, اس کے مطابق وہ ہمارے پروگرام سنتے ہیں. آپ نے بھی اپنے اسی حس کا اظہار کیا کہ جو آپ کے اندر پائی جاتی تھی, اور اخبارات اور خبریں, تبصرے, اور اسی طریقے سے جو ہمارے سیاسی مذہبی پروگرام ہیں ان کو آپ نے پسند کیا. بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا. بہن شائستہ درانی, پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
سب کا ہے قومی نشان عزم حسینی دل میں ہے عزم حسینی دل میں ہے بڑھتا رہے گا کاروان ملت کا ہے جوان اسلام کا ہے پاسبان عزم حسینی دل میں ہے بڑھتا رہے گا کاروان ملت کا ہے جوان مشکل کشا ہم پر کرم مولا کا ہے ڈرتی ہے ہم سے بجلیاں ڈرتی ہے ہم سے بجلیاں اسم حسین دل میں ہے اسم حسین دل میں ہے بڑھتا رہے گا
پاسبان